السلام علیکم، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب فرار کے بعد ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225. ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kataba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1. عرض ناشر. فرار کے بعد طارق اسماعیل ساگر کا وہ شاہکار ناول ہے جو طویل عرصے سے نایاب تھا. یہ ناول ساگر صاحب نے شملہ قاسمی کے نام سے قریباً 15 سال پہلے لکھا تھا. نامعلوم وجوہات کی بنا پر مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا، جس کے بعد فاضل مصنف نے اپنے قارئین کے اصرار پر اسے ماہنامہ ساگر ڈائجسٹ میں قسط وار شائع کرنا شروع کیا اور اس کا نام فرار کے بعد رکھا. اب یہ ناول آپ کی خدمت میں ساگر پبلیکیشنز کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ساگر صاحب کے ناول خریدنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ اسے ساگر پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے. برائے مہربانی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. معیاری اور مقابلتاً کم قیمت کی کتب حاصل کرنے کے لیے صرف ساگر پبلیکیشنز پر ہی بھروسہ کریں. قارئین کرام، ہم نے طارق اسماعیل ساگر کے زیر ادارہ شائع ہونے والے ماہنامہ ساگر ڈائجسٹ اور ماہنامہ نیا جہان انٹرنیشنل کو آپ تک پہنچانے کا مکمل اہتمام کیا ہے. اگر یہ پرچے آپ کو درکار ہوں اور مارکیٹ سے نہ ملیں تو برائے مہربانی آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں. ہماری ویب سائٹ www.nayajahan.com پر اس زمن میں تمام معلومات موجود ہے. یہ ویب سائٹ ان پاکستانیوں کے لیے پیش کی گئی ہے جو مادر وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہونے والی عالمی سازشوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں. آپ ہماری پبلیکیشنز کے حوالے سے کوئی بھی تحفظات ہوں تو فوراً ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کی ہر شکایت دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے مشورے سے ہمارے لیے مشعل رہا ہے. بخت آور خان پبلشر. پہلا باب. اندھیری رات کا قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا. موسلا دھار بارش میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مسافروں کے دل دہل جاتے تھے. غنیمت تھا کہ ٹرین چل رہی تھی، ورنہ ان حالات میں جب موسم کی اذا بنا کی اور خوف سے زندگی سہم کر سمٹ کر رہ گئی تھی، اس ایکسپریس ٹرین کا چلتے رہنا کسی معجزے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہوادار اللہ واسیہ کو رات کے اندھیرے میں موسلا دھار بارش کے درمیان کبھی کبھی ٹرین کے انجن کی زوردار وسل کی آواز بڑی عجیب سنائی دیتی. وہ سوچ رہا تھا جب بارش، طوفان، بادلوں اور بجلی کی گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تو اس انجن سے نکلتی وسل کی آواز کون سنے گا. اللہ وسایا نے ساری زندگی سندھ کے ریگزاروں کی نظر کر دی تھی. ہندوستان کی تقسیم پر وہ راجستھان کی سرحد عبور کر کے سندھ میں داخل ہوا تھا. تب اس کی عمر بمشکل 17-18 برس رہی ہوگی. سارے رشتے دار سندھ میں لگے اس مہاجر کیمپ سے ایک ایک کر کے پنجاب کی طرف منتقل ہو گئے تھے، لیکن اللہ وسایا کے باپ کو جانے کیا پسند آ گیا، کس نے وہیں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا. اس بات کا علم تو اسے بعد میں ہوا، تو اس کے باپ کوٹی بی کا موزی مرض لاحق تھا. اس نے سوچا کہ مرنا تو ہی ہے، آج کیا اور کل کیا، سندھ میں کیا اور پنجاب میں کیا؟ جہاں آبا اجداد کی جڑیں تھیں اس زمین نے تو ان سے ناتا توڑ لیا تھا، اب انہیں نیا قبرستان آباد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے باپ نے بامشکل 3 سال کاٹے، بیچارہ سسک سسک کر مر گیا۔ ابھی برادری کے کچھ لوگ یہاں موجود تھے، سو کندھا دینے والے مل ہو گئے، ورنہ اس نفس نفسی کے عالم میں بڑے نصیبوں والے لوگوں کو ہی جنازہ نصیب ہوتا تھا۔ اللہ وسایا نے راجستھان میں 8 جماعتیں پاس کی تھی، وہ اس کے کام میں آ گئے، اور ایک روز پولیس بھرتی کرنے والی ایک گشتی ٹیم نے اس کا انتخاب کر لیا۔ اسے حیدرآباد پولیس میں نوکری مل گئی۔ اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اللہ وسایا یہاں چلا آیا۔ اگلے 4-5 سال میں اس نے دونوں بہنیں بیاہ کر دی، دونوں پنجاب میں اپنی برادری میں بیٹھ گئی، اور اللہ وسایا نے مقامی عورت سے شادی کر لی۔ اس کی ماں زیادہ نہ جی سکی، جیسے ہی تینوں بچوں نے اپنے گھر بسائے بوڑھی نے عدم کی راہ اپنا لی۔ اللہ وسایا ترقی کر کے پولیس میں حوالدار ہو گیا تھا، لیکن اس کی عزت کسی تھانے دار سے کم نہیں تھی۔ اس روز بھی جب وہ پنجاب سے ایک ملزم کو تفتیش کے لیے حیدرآباد لیے آ رہا تھا تو انسپکٹر محمد خان نے اسے کہا تھا، اللہ وسایا ذرا دھیان سے، بڑا خطرناک مجرم ہے، عالمے کا نام اس علاقے کے بچے بچے کی زبان پر ہے، پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں اس نے ڈکیتی نہیں کی، ہاتھ ذرا پکے رکھنا، پڑھا لکھا ڈکیت ہے، سالہ انٹیلیجنس میں کام کر چکا ہے، موت تو اس کے لیے بچوں کا کھلونا ہے، تمہارے ساتھ 5 آدمیوں کی مسلح گارڈ ہونی چاہیے، بڑے چوکس اور تگڑے سپاہی لے کر جانا۔ صاحب جی بڑے دیکھے ہیں میں نے ایسے ڈکیت، اگر چوروں کی طرح باندھ کر نہ لے آیا تو میرا نام بدل دینا، آج تک اللہ کے فضل سے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اب بھی مولا کریم میری عزت رکھے گا، حوالدار اللہ وسایا نے تن کر جواب دیا تھا۔ کل صبح کی گاڑی سے نکل جانا، پہلے لاہور میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے ذریعے سمن کی تعمیل کروا لینا، اگلے روز کی ٹرین سے شیر عالم کو لے آنا۔ انسپکٹر نے اسے کاغذات کا ایک پلندہ تھماتے ہوئے کہا۔ اگلے روز شام کی گاڑی سے اللہ وسایا 4 جوان اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گیا تھا۔ سارا دن انہوں نے پولیس لائنز میں گزارا۔ دوسرے دن سرکاری چھٹی تھی۔ اللہ وسایا کے 3 سپاہیوں نے پہلی مرتبہ لاہور دیکھا تھا، وہ تو سارا دن لاہور دیکھتے رہے۔ اللہ وسایا اپنی بہنوں کے گھر رہا۔ تیسرے دن عدالتی کارروائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کی جیل سے شیر عالم عرف عالمے کو وصول کیا اور دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کر پولیس لائن میں لے آئے۔ اللہ وسایا نے عالمے کو رات یہاں بند رکھا کیونکہ ٹرین اگلے دن دوپہر کے بعد چلنی تھی۔ ابھی تک عالمے نے بظاہر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جو انسپکٹر محمد خان کے بیان کی تصدیق کرتا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا آیا تھا، شاید اسے پہلے ہی سے اپنے چالان کا علم تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے مشہور اور بڑے ڈکیت کو الوداع کہنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ رات کا کھانا شیر عالم نے پولیس لائنز میں کھایا، اس نے ابھی تک کسی بات پر احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ پولیس والوں نے اسے زچ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شیر عالم کا سن پولیس سے پہلی مرتبہ براہ راست واسطہ پڑا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے میزبانوں کو اپنے متعلق شکایت کا کوئی موقع دے کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی بندھا لے۔ اگر اس کے پاؤں میں بیڑی لگ جاتی تو سارے کیس رائے پر پانی پھر جاتا۔ صبح جب اللہ وسایا اس کے ساتھی عالمے کو ہتھکڑی لگا کر ریلوے اسٹیشن کی طرف لے جا رہے تھے تو شیر عالم ان سے اس طرح بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہا تھا کہ سین پولیس کے جوانوں کے دلوں میں موجود تمام خدشات ہوا ہو گئے تھے، وہ اسے عام مجرم سمجھ رہے تھے۔ اس بات کا تو انہیں بھی علم تھا کہ کسی شریف آدمی کو ڈاکو بنا دینا یا کسی ڈاکو کو شریف شہری بنائے رکھنا پولیس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاید اس بیچارے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ بیچارہ حوالدار اللہ وسائے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ان کے ٹکٹ پہلے سے ریزرو تھے۔ ریلوے پولیس کے تعاون سے حوالدار اللہ وسائے کو ایک ڈبے میں آنے سامنے پانچ سیٹیں مل گئی تھی۔ موسم کے تیور کچھ دنوں سے بدل رہے تھے۔ پنجاب میں تو خصوصاً بارشوں نے زور پکڑا تھا، دریا بھپر رہے تھے، لیکن سندھ میں ابھی امن تھا۔ حوالدار اللہ وسائے کو امید تھی کہ بارشوں کا یہ زور جیسے جیسے وہ سندھ کی طرف بڑھیں گے ٹوٹنے لگے گا، لیکن ایسے بھیانک تجربے سے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ گزر رہا تھا کہ بارش تھمنے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ پنجاب کی ہریالی آہستہ آہستہ اب سندھ کے ریگ زاروں میں بدلنے لگی تھی۔ مناظر بدل رہے تھے۔ شام کب اتری، دن کب ڈھلا، اس کا احساس حوالدار اللہ وسائے کو نہ ہو سکا۔ انہوں نے ملتان کے ریلوے اسٹیشن سے کچھ پھل خرید کر ہمراہ کر لیا تھا اور وہی کھاتے یہاں تک آ گئے تھے۔ عالمے نے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، کچھ کھانے کو نہیں مانگا تھا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ نہ جانے کیوں حوالدار اللہ وسائے کو اس کی حالت پر رحم سا آنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی اور یہ کوئی اچھا شگن نہیں تھا۔ ابھی وہ لوگ رحیم یار خان کے نزدیک ہی پہنچے تھے جب اچانک ٹرین کی بریک لگنے لگے۔ بلا کے ایک معمولی سے جھٹکے سے ٹرین رک گئی۔ اللہ وسائے کا دل نہ جانے کیوں ایک مرتبہ زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ بارش اتنی زوردار تھی کہ کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے بائیں ہاتھ بیٹھے مسافروں نے جب کھڑکی کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو اچانک ہی بارش کی بوچھار نے ان کے منہ پھیر دیے۔ بیچاروں کے کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ وہ چند لمحے جب ٹرین کے اس ڈبے کے مسافروں کی نظریں باہر کا جائزہ لے سکتی تھی۔ حوالدار اللہ وسائے کو بھی نصیب آئے تھے دھار بارش کا شور۔ ڈبے کی کھڑکیوں سے سر پٹکتی بارش کے قطروں میں لپتی ہواؤں کے تھپیڑے تھے یا پھر ڈبے کی چھت پر آواز پیدا کرتی بارش کا شور۔ جانے کہاں سے ایک چنے بیچنے والا اس ڈبے میں آ گیا تھا۔ سارے مسافر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید وہی ٹرین رکنے کا کوئی سبب انہیں بتائے۔ آگے سگنل ڈاؤن ہے۔ چنے بیچنے والے نے اپنے دانست میں بڑی اہم اطلاع مسافروں تک پہنچائی تھی۔ فکر کی بات نہیں، لائن کلیئر ہے۔ دوبارہ اس نے گیلے کاغذ میں چنے لپیٹتے ہوئے ایک مسافر کے ہاتھ سے پانچ روپے کا نوٹ پکڑے ہوئے کہا، او جی اس میں گھبرانے والی بات ہوئی کیا؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، بارش کا تو بہانہ ہے، ورنہ عام حالات میں بھی ٹرین جگہ جگہ رک کر جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے جو اکثر اس لائن پر سفر کرتے رہتے تھے مسافروں کو مطالعہ کیا، بھائی صاحب یہ جو ڈاکے وغیرہ پڑھتے ہیں نا، بس توبہ ہی بھلی۔ ایک ڈھلتی عمر کی مولوی صاحب نے مسافروں کی توجہ اچانک ہی اپنی طرف مبذول کر لی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسی مسافر نے دریافت کیا جس نے اس سے پہلے مسافروں کو تسلی دی تھی۔ میاں جی میرا مطلب بس جانے ہی دیجئے، اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کو بھی میں گزشتہ چار پانچ سال سے اس لائن پر آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب ملی بھگت سے ہوتا ہے، جہاں جی چاہا کوئی سا بہانہ کر کے ٹرین روک دی اور مسافروں کو قربانی کے بکرے بنا کر ڈاکوں کے سامنے پھینک دیا۔ مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، ایک تو پہلے ہی ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، الٹا آپ نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ایک نوجوان نے جو شکل سے طالب علم دکھائی دے رہا تھا مولوی صاحب کو مزید خوف ہراس پھیلانے سے روکنا چاہا۔ برخوردار ابھی تمہارے دودھ کے دانت مکمل نہیں ہوئے، میں نے ساری زندگی انہی راستوں پر سفر کرتے گزاری ہے۔ مولوی صاحب خاصے جلال میں دکھائی دے رہے تھے۔ چپ چپ کر جاؤ مولوی صاحب، خدا کا خوف کرو، یہاں عورتیں اور بچے بھی موجود ہیں، نوجوان نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ایسی افواہیں پھیلانا یوں بھی جرم ہے۔ ایک پہلوان نمائی شخص نے مولوی صاحب کو للکارا، صاحب سچی بات کہنے کا زمانہ اب نہیں رہا، خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مولوی صاحب کو ایک ہی دھمکی نے ٹھنڈا کر دیا۔ ڈبے میں اب خاموشی چھانے لگی تھی۔ اللہ بچایا اور اس کے ساتھی خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، جب اچانک انجن نے وسر دیا۔ یہ گاڑی چلنے کا اشارہ تھا، شاید ڈرائیور کو سگنل مل گیا تھا۔ حوالدار صاحب اجازت دیں تو میں ٹوائلٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ ملزم شیر عالم کی طرف سے حوالدار اللہ وسائے کو پہلی باضابطہ درخواست ملی۔ کوئی بات نہیں یار، اس میں ہماری کیا اعتراض ہوگا بھائی، جس سپاہی نے اس کی ہتھکڑی اپنی پیٹی میں اڑس رکھی تھی کچھ مزاحیہ طبیعت کا معلوم ہوتا تھا۔ اگر برا نہ مانائے تو برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے میرا ایک ہاتھ کھول دیں، میرا مطلب ہے طہارت کے لیے۔ آج میں نے بڑے ملتجی انداز میں اللہ وسائے کی طرف دیکھا۔ کھول دے بھائی، اس کا ایک ہاتھ کھول دے۔ میاں ہمارے اختیار میں ہو تو تمہارے دونوں ہاتھ کھول دیں، ہم بھی تمہاری طرح بندھے ہوئے ہیں، تمہارے ہتھکڑیوں نے باندھ رکھے ہیں ہمارے قانون نے۔ حوالدار اللہ وسائے نے اس کی طرف طرح امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے حوالدار صاحب، آپ بڑے خدا ترس دکھائی دیتے ہیں، حالات انسان کو مجرم یا محافظ بناتے ہیں، سارا قدرت کا کھیل ہے، بندہ تو اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں چل سکتا۔ شیر عالم کی اس بات نے حوالدار اللہ وسائے کو مزید موم کر دیا۔ اس نے ہتھکڑی کا ایک سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور دونوں ٹوائلٹ کی طرف چل دیے۔ اس درمیان انجن نے دوسری وسل دے کر رینگنا شروع کر دیا۔ اللہ وسائے ہتھکڑی کا سرا تھامے راستے میں بکھرے سامان اور زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح لیتے مسافروں کے درمیان خالی جگہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا چلا جا رہا تھا۔ مبادہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ تھرڈ کلاس کے اس ڈبے میں مسافر سامان کی طرح لدے تھے۔ بعض لوگ تو اس پوزیشن میں بیٹھے تھے کہ ان کے لیے پہلو بدلنے کے امکانات بھی باقی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حوالدار اللہ وسائے کے بنائے راستے پر قدم جمع جمع کر رکھتا شیر عالم عرف عالما ڈکیٹ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ جو مسافر اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے وہ دوبارہ اپنی اپنی جگہ فٹ ہو کر اونگنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب تک حوالدار اللہ وسائے گاڑی کے ٹکٹ تک پہنچا، گاڑی سے بلند ہوتی آواز بدلنے لگی تھی، بالکل اس انداز میں جیسے گاڑی نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑی ہو۔ عالمے کے ایک ہاتھ میں لگی ہتھکڑی کا سرا اس نے لاپرواہی سے پکڑ رکھا تھا، اور اب وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی موجود تو نہیں، قدرے جھک کر بیت الخلا کا دروازہ کھولنے لگا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے چاہا کہ ایک طرف ہٹ جائے اور عالمے کو راستہ دے دے کہ اچانک اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ عالمے نے اس کی کمر پر اتنی طاقت سے ہاتھ مارا تھا کہ حوالدار اللہ وسائے سیدھا بیت الخلا کے اندر جا گرا۔ ہتھکڑی کا ایک سرا جو اس نے تھام رکھا تھا اس کے ہاتھ سے گرنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا، کیونکہ عالمے نے ایک ہاتھ سے اسے ڈھکیلا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھکڑی کو زوردار جھٹکا مارا تھا۔ اللہ وسائے کے تو وہم گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا سیدھا سادہ اور قسمت کا ہمارا مجرم فرار ہونے کی کوشش بھی کرے گا، اسی لیے شاید وہ اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس کا بیت الخلا کی دیوار سے ٹکرایا سر اور ایک پاؤں کموڈ میں پھنس گیا۔ عالمے نے بجلی کی سی پھٹی سے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ یہ حادثہ چند سیکنڈ میں بیت گیا۔ شاید کسی کی نظر بھی اس طرف نہیں کی گئی تھی، کیونکہ بیت الخلا ڈبے کے دروازے سے ملحق تھا اور اس سب سوائے ایک دو بھاری ٹرنکوں کے اور کچھ نہیں پڑا تھا۔ مسافروں کو تو اس حادثے کا علم اس وقت ہوا جب عالمے نے اچانک دروازہ کھول کر ہتھکڑی سمیت باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ گاڑی نے ابھی سپیڈ پکڑنی شروع کی تھی۔ ہکے بکے مسافروں نے بامشکل اپنے کپڑے بھگونے کے بعد دروازہ بند کیا اور حوالدار اللہ وسائے کے ساتھیوں کو چیخ چلا کر اپنی طرف متوجہ کیا. سپاہیوں نے بامشکل راستہ بنا کر بیت الخلاء کا دروازہ کھولا. اندر کا منظر ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. حوالدار اللہ وسائے کا ایک پاؤں کموڑ میں پھنسا تھا اور اس کے سر سے خون جاری تھا. بعد از خرابی بسیار انہوں نے اللہ وسائے کو باہر نکالا. گاڑی نے اس درمیان رفتار پکڑ لی اور ہوا سے باتیں کرنی شروع کر دی تھی. حوالدار اللہ وسائے کے لیے تو یہ حادثہ جان کا تھا، لیکن اس کے حواس ٹھکانے تھے. اس بات کا اسے شدت سے احساس تھا کہ یہ سب کچھ اس کی نرم پالیسی کا نتیجہ ہے. جبکہ انسپکٹر محمد خان نے دم رخصت اس سے کہہ دیا تھا کہ ملزم خطرناک ہے. زنجیر کھینچ کر گاڑی رکھو، کم وقتوں میں تب کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنے ماتحتوں کو صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا، جن کے ہاتھ پاؤں اس اچانک پیش آنے والے واقعے نے پھلا دیے تھے. یہاں نزدیک کوئی خطرے کی زنجیر نس نہیں تھی. بیت الخلاء کی نزدیک کھڑے مسافروں کے دھائی دینے پر بامشکل ایک مسافر نے ہمت کر کے اپنے سر پر موجود زنجیر کھینچ دی. ٹرین نے مکمل رفتار پکڑ لی تھی. رکتے رکتے اس نے 5-6 میل کا مزید فاصلہ طے کر لیا ہوگا. حوالدار اللہ وسائے نے اندازہ کر لیا تھا کہ آدمی نے یہاں سے کم از کم 10 میل پیچھے چھلانگ لگائی تھی. ٹرین رک گئی، لیکن کسی کو دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. بارش نے تو جیسے نہ تھمنے کی قسم کھا لی تھی. حوالدار اللہ وسائے کی ساتھیوں کو سب سے زیادہ فکر اس کے سر سے بہتے خون کی تھی، اور وہ جلد از جلد اس کے لیے ابتدائی طبی امداد چاہتے تھے. اس کے برعکس حوالدار اللہ وسائے کو صرف ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کی طویل ملازمت کے دوران زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مجرم کے ہاتھوں اسے اس بری طرح زخم پہنچی تھی. جسم سے اٹھتی درد کی لہروں اور دل و دماغ سے اٹھتے غصے اور بے بسی کے احساسات کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن اسی لمحے مسافروں نے گالیاں بکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا. اس درمیان حوالدار اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ یہاں کھڑے قریباً سب ہی مسافروں کے کپڑے بارش سے بھیگ گئے تھے. زوردار پانی سے لبریز ہواؤں نے ڈبے کے اس حصے کو خاصا گیلا کر دیا تھا. ذرا صبر کر لیں حوالدار صاحب، اس سے آدھی پھرتی اگر آپ نے پہلے دکھائی ہوتی تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا. ایک دل جلے مسافر نے جس کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا دل کے پھپھولے پھوڑے. ان لوگوں کو ہوش ہمیشہ بعد میں آتی ہے. عموماً واردات کے بعد ہماری بہادر پولیس موقع واردات پر پہنچتی ہے. ایک مسافر نے پھپتی کسی خاموش خبردار اگر کسی نے بکواس کی. خبردار اللہ وسائے کے ایک ساتھی کو غصہ آ گیا. اب اس زبان سنبھال کر بات کر، ہم کوئی چورا چکے نہیں، شریف شہری ہیں، پان کی گلوری منہ میں دبائے ایک بزرگ نے کہا. اس کے ساتھ ہی مسافروں اور پولیس والوں کے درمیان ٹھن گئی. جب تک ٹرین کا گارڈ اور ٹرین میں موجود ریلوے پولیس کے 4 جوان اس ڈبے میں پہنچتے جہاں سے خطے کی زنجیر کھینچی گئی تھی، سارا ڈبا گالی گلوچ کی آواز سے گونجنے لگا تھا. پولیس والے اگر کسی مسافر کو ایک گالی دیتے تو جواب میں وہ 10 گالیاں دیتا. جب تک ریلوے گارڈ اور پولیس کے جوانوں نے اس زبانی جنگ کو روکا، صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی تھی. ڈبے کے باہر بارش کا طوفان تھا اور ڈبے کے اندر عوامی جوش کا تھاٹے مارتا سمندر. ریلوے پولیس والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پیٹی بن بھائیوں کی مدد کس طرح کریں. یہ بات تو ان کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ کوئی خطرناک ملزم پولیس کو ہاتھ دکھا گیا ہے، لیکن پولیس اور مسافروں کے درمیان گالی گلوچ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی تک انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. 10 منٹ کی مسلسل منت سماجت اور دھمکیوں کے بعد پولیس والوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا. اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. حوالدار اللہ وسائے اسی وقت گاڑی روک کر نزدیکی مقام سے مقامی پولیس کو مجرم عالمے کے فرار کی خبر دینا چاہتا تھا، جبکہ گاڑی کے مسافر مزید ایک نمے کی گاڑی کا یہاں ٹھہرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے. گاڑی میں کوئی وائرلیس نہیں تھا کہ مقامی پولیس یا ذمہ داروں تک اس حادثے کی اطلاع پہنچ سکتی. بالآخر بات اس طرح ختم ہوئی کہ ریلوے پولیس نے ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے رپورٹ درج کی اور اللہ تعالیٰ کو طب امداد بہم پہنچا کر اس سفل تسلی کے بعد گاڑی چلائی کہ یہاں سے نزدیکی قریباً 5-6 میل دور ایک اسٹیشن پر گاڑی کا اسٹاپ ہے جہاں سے انہیں وائرلیس یا ٹیلی فون کی سہولت میسر آ جائے گی. اس کارروائی میں آدھا گھنٹہ مزید ضائع ہو گیا. پہلے تو جوش و غضب میں حوالدار اللہ تعالیٰ کو اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ اس کی چوٹ بھی لگی ہے. اب ذرا صورتحال نارمل ہوئی تو اس کے سر سے درد کی تیسیں پھٹوں اور کمر کی طرف سفر کرنے لگی. اگلے اسٹیشن آنے تک اس کا جسم دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا. ستم ظریفی حالات بری طرح اس کے آڑے آ رہی تھی. رات پہ گزر چکی تھی. بارش اب قدرے تھم گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے ہاتھوں سے خطرناک مجرم کو نکلے قریباً 1.25 گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا. ابھی تک وہ لوگ مجرم کے فرار کی اطلاع بھی مقام میں پولیس کو نہیں دے سکتے تھے. موسم کی سختی بری طرح آڑے آ رہی تھی. حوالدار اللہ وسائے اور اس کے ساتھی قطن اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ شیر عالم کا تعاقب کر سکتے. حوالدار اللہ وسائے کو زندگی میں جتنا غصہ آج اپنے محکمے کی بے سر سامانی اپنی بے بسی پر آیا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. یہ معمولی سا اسٹیشن تھا جہاں دور دور تک کوئی مدد میسر آنے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے تھے. ٹرین کے مسافر الگ عذاب بنے ہوئے تھے. انہیں قانونی ضابطوں سے کیا لینا دینا. انہیں اس بات سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا کہ خطرناک مجرم فرار ہو گیا. انہیں تو جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر کھائی جا رہی تھی. بادہ ناخواستہ حوالدار اللہ وسایا نے انہیں وہیں رکنے اور مدد میسر آنے تک خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. ٹرین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی. بارش تھم گئی. اللہ وسایا نے شدید تکلیف کی حالت میں علی الصبح ایک ٹانگے کے ذریعے مقامی پولیس اسٹیشن کا رخ کیا. یہاں سے انہوں نے 15-20 منٹ کے بعد ٹیلی فون کی لائن پر اعلی حکام کو اس حادثے کی خبر دی. حوالدار اللہ وسائے اب نڈھال ہو کر مقامی تھانے ہی کے بینچ پر لیٹ گیا. اسے تیز بخار نے آ لیا تھا اور مقامی پولیس کے جوان اس کو ہسپتال پہنچانے کے لیے تھانے کی واحد جیپ کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی بیٹری جانے کب سے ڈاؤن تھی اور اب وہ دھکے سے کام چلا رہے تھے. شیر عالم نے جب گاڑی سے چھلانگ لگائی تھی تو اس کی رفتار بہت آہستہ تھی. اس کی مزید خوش قسمتی کہ وہ گرا بھی گیلی اور قدرے ریتلی زمین پر تھا. یہ صورتحال اس کے لیے گھبرا دینے والی نہیں تھی. اس کی زندگی ایسے انوکھے اور جان لیوا واقعات سے لبریز تھی. اس نے اپنی مختصر مجرمانہ زندگی میں پولیس کو نچا کر رکھ دیا تھا. اس کے لیے کوئی صورتحال کبھی غیر یقینی نہیں رہی تھی. موت کے منہ میں وہ اتنی مرتبہ گیا اور موت کی سرحد کو چھو کر اتنی مرتبہ واپس لوٹا تھا کہ اب اس کے لیے زندگی اور موت کا مفہوم ہی بدل کر رہ گیا تھا. نہ اسے جینے کا شوق رہا تھا نہ موت کا ڈر. وہ گزشتہ 3 ماہ سے جیل میں بند تھا. اس درمیان میں اس نے اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بنا لیا تھا. اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا, نورے کا قتل. ٹھیکو وال کے نمبر دار چودھری نور دین نے اس کے ساتھ غداری کی تھی. اس کے آستین کا سانپ بن کے صرف ڈسا تھا. اس کا برابر کا حصے دار ہونے کے باوجود اس کو مخبری کر کے پکڑوا دیا تھا اور سارے مال پر قبضہ جمع کر اب گلچھلے اڑا رہا تھا. اسے رہ رہ کر بشیرے کی یاد آ رہی تھی. بشیرے نے اس روز جب دونوں آخری مرتبہ اکٹھے ہوئے تھے شیر عالم سے کہا تھا, عالمین ذرا بچ کے چڑھنا, مجھے نورے کی آنکھ میں سور کا بال نظر آ رہا ہے. عالمین میری ساری زندگی بارڈر کے آر پار آتے جاتے گزری ہے. میں میلوں دور سے قدموں کی چاپ سن لیتا ہوں. میں نے تلوار کی دھار پر سفر کیا ہے. مجھے یہ بندہ مشکوک لگتا ہے لیکن اس نے اپنے دیرینہ ساتھی بشیرے کی بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا. بس یار جانے دے, تجھے تو اب جھاڑی بھی سام دکھائی دینے لگی ہے, اس نے بشیرے کو مطمئن کرنا چاہا. نہیں عالمی, میرا دل نہیں مانتا, بشیرہ سنجیدہ رہا. بشیرے تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ عالمے نے قدے غصے سے کہا، یہ کتاب فرار کے بعد کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیں۔